بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ علق کی آیات 1-14 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے کریم منصوری۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehtv.ir۔ سامنے آپ سے کچھ لمحہ بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ متحدہ عرب امارات میں ایران کے قومی سلامتی کے اعلی کونسل کے سیکرٹری نے متحدہ عرب امارات کے سربراہ محمد بن زائد بن سلطان آل نہیان اور دبئی کے امیر محمد بن راشد آل مکتوم سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت آج ہوگی۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں منتخب جگہوں پر قائم کیے جانے والے ٹیکسٹائل پارکس میک ان انڈیا اور میک فار دی ورلڈ کی بہترین مثال ثابت ہوں گے، اور ان سے بڑی سرمایہ کاری اور روزگار کو فروغ حاصل ہوگا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ متحدہ عرب امارات میں ایران کے قومی سلامتی کے اعلی کونسل کے سیکرٹری نے متحدہ عرب امارات کے سربراہ محمد بن زائد بن سلطان آل نہیان اور دبئی کے امیر محمد بن راشد آل مکتوم سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ علی شمخانی نے متحدہ عرب امارات کے سربراہ محمد بن زائد آل نہیان اور دبئی کے امیر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سے ملاقات کی، اور دبئی کے امیر نے ملاقات کے دوران ایران کے ساتھ ہونے والے ماضی کے معاہدوں پر کام تیز کرنے اور راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر زور دیا تاکہ باہمی تعاون بڑھایا جا سکے۔ علی شمخانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مسلسل اور تعمیری تعاون کو مضبوط کرنے کا خواہاں ہے، اور اس حوالے سے ایران اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں تمام جہتوں میں باہمی روابط اور تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے، جو یقینی طور پر خطے کے ممالک کی سلامتی، امن اور رفاہ میں مددگار ثابت ہوگا۔ شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے ایڈمرل علی شمخانی کو اس معاہدے پر بھی مبارکباد دی، جس کے تحت ایران اور سعودی عرب نے دو طرفہ تعلقات بحال کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا، اور کہا کہ ان کا ملک اس معاہدے پر عمل درآمد میں مدد فراہم کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائے گا۔ دبئی کے امیر نے ایڈمرل شمخانی کے دورے دبئی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ دو طرفہ اور اسٹریٹجک تعلقات کا فروغ متحدہ عرب امارات کے لیے ہمیشہ سے بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ قبل ازیں ایران کے اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے متحدہ عرب امارات کے سربراہ محمد بن زائد بن سلطان آل نہیان سے ملاقات کی۔ علی شمخانی نے اس ملاقات میں ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پائے جانے والے دیرینہ ثقافتی اور مذہبی رشتوں کو جانب اشارہ کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ پر زور دیا. شیخ محمد بن زائد آل نہیان نے اس موقع پر ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے حالیہ سمجھوتے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ علی شمخانی کے دورے سے تہران اور ابوظہبی تعلقات میں نئے باب کا اضافہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنے اور تمام شعبے میں تعلقات فروغ دینے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تاکید کی کہ ایران کے سلسلے میں مغرب کا رویہ دوہرے معیار کا حامل اور اس کے دعوے بالکل بے بنیاد ہیں. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایران کے سلسلے میں جرمن چانسلر کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے آزاد ممالک اور عالمی رائے عامہ مغرب کے دوہرے معیار سے تنگ آ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی ایران کی کوشش اور دیگر ملکوں کے لیے ایران کے خطرہ ہونے کا دعویٰ ایسا جھوٹ ہے جو صہیونی حکام کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مغربی ملکوں کے حکام بولتے رہتے ہیں. ناصر کنانی نے کہا کہ جرمن حکام آئی اے ای کی نگرانی میں پرامن جوہری پروگرام کو ایسی حالت میں خطرہ بتا رہے ہیں کہ مقبوضہ فلسطین کے غاصب صہیونی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں وہ بالکل خاموش رہتے ہیں, جبکہ صہیونی حکومت کا ایٹمی پروگرام نہ صرف این پی ٹی معاہدے کے خلاف بلکہ یہ علاقے اور عالمی برادری کے لیے خطرہ بھی ہے, مگر مغربی ممالک اپنے دوہرے رویے کی بنا پر خاموش رہتے ہیں. ایران چین اور روس کی مشترکہ بحری مشقوں کا سلسلہ بحیرہ عمان میں جاری ہے. ایران چین اور روس کی بحریہ کی شرکت سے بحری سیکورٹی بیلٹ کے نام سے فوجی مشقیں انجام پا رہی ہیں. فوجی مشقوں میں پاکستان اور قزاقستان بطور مبصر شریک ہیں. نیول سیکورٹی بیلٹ 2023 عنوان کے تحت ہونے والی ان مشقوں کے ایک مرحلے میں گزشتہ رات فضائی اہداف کو نشانہ بنایا گیا. ان بین الاقوامی مشقوں کے ترجمان ایڈمرل مصطفیٰ تاج الدینی نے کہا کہ بحریہ کے ان مشقوں کے دوران مشترکہ ٹیکٹک پر مبنی آپریشن پر عمل درآمد ہو رہا ہے, جس پر ایران روس اور چین کی بحریہ نے کامیابی کے ساتھ عمل کیا ہے. قابل ذکر ہے کہ پہلے دن دہشت گرد عناصر اور بحری قزاقوں کی جانب سے تجارتی جہازوں پر حملے کی روک تھام کی مشقیں کی گئیں, جس میں تینوں ممالک کے بحری کمانڈوز نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. قابل ذکر ہے کہ علاقے میں سیکورٹی کو مستحکم کرنا اور ایران چین اور روس کے درمیان تعاون میں فروغ ان مشقوں کے اہداف میں شامل ہے, جس کے نتیجے میں عالمی استحکام, سمندری شاہراہوں کی سیکورٹی اور مشترکہ مفادات کے تحت ایک عالمی برادری کی تشکیل کا راستہ ہموار ہوگا. تہران, ماسکو اور بیجنگ نے پہلی بار 4 سال قبل مشترکہ فوجی مشقوں کا انعقاد کیا تھا, اور اب یہ اتحاد ایک اسٹریٹجک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشخانہ کیس کی سماعت آج ہوگی. عمران خان F8 کچہری کے بجائے جوڈیشل کمپلیکس G11 میں پیش ہوں گے. چیف کمشنر نے اختیارات استعمال کر کے کچہری سے کمرے عدالت جوڈیشل کمپلیکس کے کورٹ نمبر 1 میں شفٹ کر دیا. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی پیشی سے متعلق توشخانہ کیس میں عدالت کی جوڈیشل کمپلیکس منتقلی کی تجویز سیشن جج کی جانب سے سامنے آئی تھی. توشخانہ کیس کی عدالت منتقلی کے لیے سیشن جج نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو چیف کمشنر سے رابطہ کرنے کے لیے کہا تھا. ناصر جاوید رانا نے جوڈیشل مجسٹریٹ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ چیف کمشنر اسلام آباد اپنے اختیارات کا استعمال کر کے سیشن عدالت منتقل کر سکتے ہیں. عدالت منتقلی کے لیے چیف کمشنر سے رابطہ کیا جائے. دوسری جانب پی ٹی آئی نے انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کی عبوری ضمانتوں کے لیے درخواستیں دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع پی ٹی آئی لیگل ٹیم کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں. ذرائع نے بتایا کہ عمران خان پر کار سرکار میں مداخلت اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمات درج کیے گئے ہیں. ذرائع لیگل ٹیم پی ٹی آئی کے مطابق عمران خان کے خلاف ان مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں. پاکستان کی عدالتوں نے ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان آخرکار اپنے خلاف مقدمات کی سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے, جبکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا امکان ہے. لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیے گئے مقدمات میں 24 مارچ تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشخانہ اور دیگر مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو 27 مارچ تک انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا تھا. پاکستانی میڈیا کے مطابق عدالتی احکامات میں کہا گیا کہ وارنٹ کا مطلب سابق وزیر اعظم کو گرفتار کرنا نہیں بلکہ انہیں عدالت میں پیش ہونے کا پابند بنانا تھا. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک میں منتخب جگہوں پر قائم کیے جانے والے ٹیکسٹائل پارکس میک ان انڈیا اور میک فار دی ورلڈ کی بہترین مثال ثابت ہوں گے اور ان سے بڑی سرمایہ کاری اور روزگار کو فروغ حاصل ہوگا۔ نریندر مودی نے جمعے کو ٹویٹ کیا کہ یہ پارک تمل ناڈو، تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹر، گجرات، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں بنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم میں کھیت سے لے کر اسپاننگ مل، فیکٹری، فیشن اور بیرون ملک مارکیٹ تک ٹیکسٹائل سیکٹر کی ویلیو ایڈیشن سیریز کی کڑیوں کو فروغ دینے کا تصور کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کی کامیابی کا گن گاتے ہوئے تبصرہ اس حالت میں کیا کہ ہندوستان کے حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی دور حکومت میں ہندوستان میں تاریخی طور پر بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اور ملک کی معاشی حالت ریکارڈ حد تک بدتر ہوئی ہے۔ ہندوستان میں کانگریس کے صدر نے کہا ہے کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بیرون ملک ہندوستانیوں کی عزت کو ٹھیس نہیں پہنچائی، بلکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایسا خود کیا جس کے لیے انہیں ملک کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے جمعے کو کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ، جنوبی کوریا اور کئی دوسرے ممالک کے دوروں کے دوران ہندوستانیوں کی توہین کی، اس لیے ان کو ملک کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ ملک کا وقار بلند کیا، اس لیے راہل گاندھی کے معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کانگریس صدر نے کہا کہ مودی خود 6-7 ممالک میں گئے اور غیر ملکی سرزمین پر کہا کہ ہندوستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، بیرون ملک جا کر ایسا کہنے والا شخص ہمیں غدار کہہ رہا ہے۔ راہل گاندھی کے بارے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر بی جے پی نڈا کے بیان کی سخت مذمت کرتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ جے پی نڈا نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیر لوک سبھا میں ہنگامہ آرائی کی وجہ سے جمعے کو بھی کوئی کام نہیں ہو سکا اور کاروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ نئی دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق صبح 11 بجے ایوان کی کاروائی شروع ہوتی ہے، اپوزیشن ارکان ایوان کے وسط میں آ کر ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ وہ ہنڈنبرگ کی اڈانی گروپ پر رپورٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد حکمراں جماعت کے ارکان بھی اپنی اپنی نشستوں کے قریب کھڑے ہو گئے اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی سے بیرون ملک ہندوستان میں جمہوریت کے بارے میں بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا کہ امریکہ شام میں دہشت گردوں کو ادھر سے ادھر منتقل کر رہا ہے اور امریکہ نے طنف کے علاقے کو دہشت گردوں کے اڈے میں تبدیل کر دیا ہے۔ شام کے اسٹریٹجک علاقہ طنف میں امریکی فوجی اڈہ قائم ہے جو شام، عراق اور اردن کی مشترکہ سرحدوں پر واقع ہے۔ یہ امریکی اڈہ بالکل غیر قانونی اور غاصبانہ قبضے کی مانند ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے روسی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو میں سوال کے جواب میں کہ امریکہ شام میں غیر قانونی اڈے قائم کر کے دہشت گردوں کو تربیت دے رہا ہے، کہا کہ طنف کے قریب شام دہشت گرد گروہوں کے خلاف برسر پیکار ہے اور جو دہشت گرد پکڑے گئے ان کے بارے میں دمشق ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے طنف کے علاقے کو دہشت گردوں کے اڈے میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ آج میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ آج کے پروگرام میں ہم فلسطین کی تحریک استقامت اور مزاحمت اور اسی طرح غاصب صہیونی حکومت کی اندرونی مشکلات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تفصیل کے ساتھ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ غاصب صہیونی ریاست کی اندرونی مشکلات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور آزاد فلسطینی علاقوں دونوں میں تحریک مزاحمت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. اگرچہ صہیونی ریاست کے مظالم میں بھی شدت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اور پچھلے ماہ کے دوران یعنی 2023 سے اب تک جو ہے آغاز سے اب تک جو ہے وہ 88 فلسطینی صہیونی مظالم میں شہید ہو چکے ہیں. لیکن افسوسناک بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو کسی عالمی طاقت نے اس پر کوئی بیان جاری کیا ہے اور صہیونی ریاست کی مذمت کی ہے، اور نہ ہی انسانی حقوق کے عالمی ادارے اس پر دہائی دے رہے ہیں. بہرحال صہیونی ریاست کی مشکلات کیا ہیں، فلسطین کی تحریک مزاحمت کس مقام پر کھڑی ہے، اور اندرونی مشکلات جو صہیونی ریاست کو درپیش ہیں جن میں سیکیورٹی اور سیاسی مسائل بھی درپیش ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا واقعی میں صہیونی ریاست کو جو یہ مشکلات درپیش ہیں وہ اندر سے ہیں یا نہیں؟ تحریک مزاحمت نے صہیونی ریاست کا محاصرہ کر کے ان مشکلات کو جنم دیا ہے. ان تمام موضوعات پر ہم آج کے پروگرام انداز جہاں میں گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمی امور کے سینئر تجزیہ نگار قمر عباس صاحب. قمر صاحب السلام علیکم پروگرام میں.
وعلیکم السلام، شکریہ جناب.
قمر عباس، پہلے تو میں مختصراً آپ کا تجزیہ یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صہیونی ریاست جو ہے اس کے مظالم میں شدت آ رہی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے تحریک استقامت جو ہے اس کی جو کارروائیاں ہیں مزاحمتی ان میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور اندرونی حالات ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صہیونی ریاست کے اندر جو سلامتی اور سیکیورٹی کا بحران ہے وہ بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں اگر ان تینوں باتوں کو ہم ملا کر دیکھیں تو صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں، کسی بھی حکومت کی جو مضبوطی اور استحکام ہے اس کے لیے کچھ عناصر بہت ہی اہم ہوتے ہیں، جن میں اہم ترین جو ہے وہ سیکیورٹی ہے، اور سیاسی میدان میں اس کا استحکام، اور اسی طرح معاشی. یہ تین چیزیں بہت ہی اہم ہوتی ہیں، اور معاشی جو استحکام ہے وہ مرہون منت ہوتا ہے ان دو عناصر کا، یعنی اگر سیکیورٹی ہے، سلامتی ہے، اور سیاسی طور پر پائیداری ہے، تو پھر معاشی صورتحال میں بہتری کی بہت امید رہتی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر معاشی صورتحال بھی خراب ہوتی ہے، اور اگر یہ کوئی بھی حکومت اور کوئی بھی ملک یا کوئی بھی سلطنت جسے کہیں، اگر ان تین شعبوں میں کمزور ہے تو پھر اس کا زوال بہت ہی قریب ہوتا ہے. جہاں تک صہیونی حکومت کا معاملہ ہے تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ، یہ تقریباً تینوں شعبوں میں بہت ہی بدترین صورتحال سے گزر رہی ہے یہ حکومت، اور جو اس کی ناجائز تشکیل کی جو مختصر سی تاریخ ہے اس پر اگر نظر ڈالیں تو یہ بدترین دور ہے. سیاسی اعتبار سے تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ کی مسلسل انتخابات پہ انتخابات ہوئے جا رہے ہیں، اور جو انتخابات کے بعد بھی جو صورتحال ہوتی ہے وہ کھینچ تان کے کسی طرح سے کوئی حکومت بن جاتی ہے، لیکن چونکہ سیاسی استحکام نہیں ہے اور ووٹ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، جو لوگوں کو اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، ایک ووٹرز بھی تقسیم ہے، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طرف جائیں، تو اس لیے کسی بھی ایک جماعت کو اس طرح سے ووٹ مل نہیں پاتا ہے، تو ایک ایسی حکومت بنتی ہے کہ ظاہر بات ہے نظریات کا تصادم ہوتا ہے اس میں، جیسے بھی موجودہ حکومت ہی ہے، اس میں متضاد نظریات رکھنے والی پارٹیاں ہیں، اتحاد میں شامل ہیں. تو یہ تو ایک تو کمزوری کی وجہ سے اس طرح کی حکومت بنتی ہے، اور جب حکومت میں اس طرح کے لوگ اور اس طرح کی پارٹیاں آتی ہیں جو متضاد نظریات رکھتی ہیں، تو اس کی وجہ سے خود اتحاد بھی کمزور ہوتا ہے، اور جب ایک کمزور اتحاد کے نتیجے میں سامنے والی آنے والی حکومت ہوگی تو پھر ظاہر بات ہے مختلف میدانوں میں بھی وہ کمزور ہی رہے گی، کیونکہ بڑی مضبوطی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. تو سیاسی اعتبار سے. تو سیاسی اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بری صورتحال ہے, اور کسی بھی حکومت کی سیاسی صورتحال جتنی خراب ہو سکتی ہے وہ اب اس سے زیادہ اور کیا خراب ہوگی جو کچھ ہمیں گزشتہ کچھ برسوں سے اسرائیل میں نظر آ رہا ہے. دوسری طرف جو دوسرا عنصر ہے جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے سیکیورٹی کا. تو سیکیورٹی میں آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے. مسلسل جو بڑا بڑا دعویٰ کیا جاتا تھا اسرائیل کے سلسلے میں, اس کی خفیہ ایجنسیوں کی طاقت اور اس کی فوجی طاقت, اور جس طرح کا پروپیگنڈا ہمیشہ سے کیا گیا ہے مغربی میڈیا کی مدد سے, وہ سب کھوکھلا ثابت ہو رہا ہے. اور ہر جگہ فلسطینی استقامتی محاذ مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے, چاہے تنظیمی اعتبار سے دیکھیں یا انفرادی اعتبار سے دیکھیں. اب سے قبل ہم یہ دیکھتے تھے کہ صاحب تنظیمیں, فلسطینی تنظیمیں ہی اسرائیل کے خلاف اور صہیونی حکومت کے خلاف اقدام کرتی تھیں, آپریشنز کرتی تھیں, اور اگر کوئی حملہ ہوتا تھا تو اس کی ذمہ داری قبول کرتی تھیں. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے فلسطینی نوجوان صہیونیوں پر اور صہیونی حکومت کے مفادات پر حملے کر رہے ہیں کہ جن کا کسی بھی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ کافی اہم پوائنٹ ہے, نقطہ ہے اگر اس پر غور کریں, کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ استقامتی جو فکر ہے اور جو ثقافت ہے وہ اب تنظیم ہی کی حد تک نہیں ہے بلکہ عام آدمی تک پہنچ چکی ہے اور سرایت کر رہے ہیں. عام فلسطینی بھی خود سے انفرادی طور پر صہیونیت اور صہیونی حکومت کے خطرات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں, اور یہ وہ چیز ہے جو مغرب اور صہیونی حکومت کے حامی کبھی نہیں چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ صاحب یہ جو تنظیمیں ہیں یہ ان کو ایکاد تنظیمیں ہیں جن کو باہر سے مدد ملتی ہے اور یہ ہے وہ, اور اسی لیے کچھ کاروائی وغیرہ کرتی, ورنہ فلسطینی تو قبول کر چکے ہیں اور تسلیم کر چکے ہیں. اور اسی کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے ہی عالم اسلام کے کچھ ملکوں کو مختلف طریقوں سے اس بات پر مائل کیا کہ وہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات قائم کریں, کیونکہ یہ سب سے بڑا جو مقصد ہے صہیونی حکومت اور صہیونیوں کے حامیوں کا جو عالمی سطح پر پھیلے ہوئے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے, یہ ثابت کرے پوری دنیا میں کہ سب کچھ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے فلسطین میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے مشرق وسطی میں بھی ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, تو یہ اس میں بھی بری طرح سے ناکامی ہوئی ہیں. تو میرے خیال سے صورتحال جو ہے وہ کافی اچھی ہے عالم اسلام کے لیے, اور صہیونی حکومت کے لیے کافی خطرناک ہے, کیونکہ ہم تینوں شعبے میں اسے بے حد کمزور اور ناکام ہوتے دیکھ رہے ہیں.
بہت شکریہ جناب قمر عباس صاحب. ناظرین, یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ جب غاصب صہیونی ریاست اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی, یعنی وہی جو جعلی ریاست تھی وہ نابود ہو کر رہے گی, اور یقیناً فلسطینی مجاہدین کی جو جائز اور قانونی جدوجہد ہے وہ جدوجہد بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی, اور انہیں اپنے آزادی نصیب ہوگی, اور جو امنگیں ان کی ہیں وہ پوری ہو کر رہیں گی. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے شفاعت کا, جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, تا
تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. تقدیر بناؤگے تیبا کے سفر سے, تقدیر بناؤگے تیبا کے سفر سے.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے بچوں سے عدالت سے پیش آؤ جس طرح سے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات کے ساتھ سلوک کیا جائے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, والدین کی اولاد سے محبت ایک فطری چیز ہے. صرف دل سے محبت کرنا محبت کرنے والے کے لیے تو مفید ہو سکتی ہے, مگر اس کے لیے نہیں جس سے محبت کی جا رہی ہے. اظہار محبت ایک ایسا نسخہ ہے جس کی تاکید اور سفارش معصومین علیہ السلام نے متعدد مقامات پر کی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اپنے بھائی کو دوست رکھتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، تو اس کا اظہار بھی کرو، اس لیے کہ یہ اظہار تمہاری محبت اور دوستی کے لیے بہتر ہے۔ ایک شخص نے فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنی اس محبت کا اس سے اظہار کرو، اس لیے کہ ایسا کرنے سے تمہارے تعلقات میں مزید استحکام پیدا ہوگا۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ مختلف طریقوں سے اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کریں۔ محبت کا صرف دل میں ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ عقل مند والدین وہ ہیں جو نہایت سلیقے سے اپنی محبت کو اپنے بچوں تک پہنچائیں، انہیں اپنی محبت کا احساس دلائیں۔ جب بچے یہ محسوس کریں گے کہ ان کے والدین ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں اور ان کی ترقی و کامیابی کے لیے کوشاں ہیں، ان کے خیر اور اچھی تربیت کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں، تو وہ بھی اپنے والدین سے محبت کرنے لگیں گے، ان کی باتوں کو قبول کر کے ان پر عمل بھی کریں گے۔ تربیت کی راہ میں محبت کی روش اس وقت مفید و مؤثر ہو سکتی ہے جب حد اعتدال سے خارج نہ ہو اور افراط و تفریط تک نہ پہنچے، جبکہ عدم توجہ اور محبت کی کمی بچوں کو غلط راہ پر ڈال دیتی ہے۔ ایسی محبت جو بچوں کے رشد و ارتقاء کا سبب بن سکتی ہے، وہ محبت ہے جس میں اعتدال اور واقعیت پائی جاتی ہو، جو تکلف اور تصنع سے آری اور ان کے سن اور حالات سے مناسبت رکھتی ہو۔ بچوں کی ذہنی اور روحانی تربیت میں محبت کا کردار غذا کی طرح ہے۔ جس طرح سے غذا کی کمی و زیادتی اس کے جسم کے اوپر مثبت و منفی اثرات ڈال سکتی ہے، اسی طرح سے محبت و توجہ کی کمی و زیادتی اس کے دل و دماغ پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ جس طرح سے ماضی میں بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کے بہت سے غلط اصول و ضوابط، مثلاً ان سے تحقیر آمیز سلوک کرنا، انہیں سخت کاموں کے لیے ہدایت دینا، برا بھلا کہنا، گالی دینا، خلاصہ یہ کہ ان کی شخصیت کو درک نہ کرنا وغیرہ پر عمل کیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ تندخوئی اور اضطراب، بدبینی، کینہ توزی اور برائیوں کے ارتکاب کی شکل میں سامنے آیا کرتا تھا۔ عصر حاضر میں علوم کی ترقی اور علم النفس وغیرہ کی تحقیقات کے منظر عام پر آنے سے، جس کے تحت بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کی روش میں یہ صحیح کی جاتی ہے کہ ان سے محبت آمیز سلوک ہو، مگر والدین کے افراط اور بے جا لاڈو پیار سے اس طرح کی دوسری نازیبا باتیں بچوں میں جنم لینے لگتی ہیں، جو ان کی غلط تربیتی روش کا نتیجہ ہیں اور جس کے نتیجے میں خود سے راضی، کمزور اور جلدی ناراض ہو جانے والے بچے وجود میں آ جاتے ہیں، جو زندگی میں پیش آنے والی ہلکی سی سختی اور تنگی میں مایوسی، کینہ توزی، ذہنی اور روانی امراض، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور تعلیمی اور تربیتی اور معاشرتی زندگی میں شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو دل کی گہرائیوں سے چاہیں، مگر کھلی آنکھوں کے ساتھ ان کی برائیوں پر بھی نظر رکھیں اور نہایت ہوشیاری سے ان کی اصلاح کریں۔ بے شک جنسی خواہشات اور شہوات فطری ہیں، محبت و عشق فطری ہے، مگر اس کے مقابلے میں ہمارا رد عمل اور عقل مندی سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ بچوں کی جائز و ناجائز باتوں پر بغیر قید و شرط کے ہاں کہنا صحیح نہیں ہے۔ ڈانٹ پھٹکار کے بجائے پیار کرنے سے نہ صرف یہ کہ نتیجہ ٹھیک نہیں نکلے گا، بلکہ ان کی شخصیت پر ایسا منفی اثر ڈالے گا جس کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں سے مہر و محبت میں عدالت و مساوات کا خیال رکھیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں سے محبت میں کسی طرح کی تبعیض اور فرق کے قائل نہ ہوں، اس لیے کہ یہ کام نہ چاہتے ہوئے بھی سبب بنے گا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے احترام کے قائل نہیں رہیں گے اور بچے گھر کے ماحول سے دو چار ہو جائیں گے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید قمر رضا رضوی صاحب میر پوری، مقیم مفتی گنج لکھنؤ یو پی ہندوستان سے تحریر کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام بہت عمدہ ہوتے ہیں، خصوصاً پروگرام صبح امید ایک نہایت ہی خوبصورت اور معلومات سے بھرپور پروگرام ہوتا ہے، جس میں علوم آل محمد علیہ السلام حدیث و آیات کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر عمر کے افراد خصوصاً نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام نہایت ہی مفید ہے۔ خدا تمام اراکین ریڈیو اور سامعین کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے۔ برادرم حسین اختر رضوی پروگرام کو نہایت ہی خوبصورتی سے تحریر کرتے ہیں اور بہترین ادائیگی سے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے تمام افراد اس پروگرام کو پابندی سے سنتے ہیں۔ ریڈیو تہران کا بہت بہت شکریہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ خدایا یہ سال تمام ایرانی بھائیوں اور عالم اسلام کو بہت ہی مبارک و مسعود قرار دے، آمین۔ جی ہاں سامعین، محترم جناب سید قمر رضا رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ بزرگ محدث عارف و عامل آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک سال بہت شدید قحط پڑا۔ ایک دن ایک مشہور واعظ و خطیب منبر پر گیا اور واضح و نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص صدقہ دینا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں 70 شیطان چپک جاتے ہیں تاکہ وہ صدقہ نہ دے سکے۔ جب ایک مومن نے یہ باتیں سنی تو اپنے دوستوں سے کہا، صدقے کے بارے میں ہم نے تو اب تک ایسی باتیں نہیں سنی ہیں، شیطان ایسا کیوں کرے گا؟ میرے گھر پر گیہوں کا ذخیرہ ہے، میں ابھی گھر جا کر اسے لاتا ہوں اور مسجد کے باہر غریب و نادار کے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ وہ اسی خیال و نیت سے مسجد سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور گھر پہنچ گیا۔ جب اس کی بیوی کو اس کے ارادے و نیت کی خبر ہوئی تو وہ شور و ہنگامہ کرنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسے سخت و شدید قحط کے زمانے میں اپنے بیوی بچوں کا تمہیں خیال نہیں ہے، ممکن ہے یہ قحط بہت دنوں تک جاری رہے اور ہم لوگ بھوکے مر جائیں۔ المختصر یہ کہ اس نے اپنے شوہر پر اتنی لعنت و ملامت کی اور اسے وسوسے میں مبتلا کر دیا کہ وہ بیچارہ مومن شخص خالی ہاتھ مسجد پلٹ آیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، دیکھا تم نے، تمہارے ہاتھوں میں 70 شیطان چپک گئے اور تمہیں اجازت نہ دی کہ تم صدقہ و خیرات کرتے۔ اس مرد مومن نے کہا، میں نے شیطان کو تو نہیں دیکھا بلکہ شیطانوں کی ماں کو ضرور دیکھ لیا ہے، جس نے مجھے اس عمل خیر انجام دینے سے روک دیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے تمام پروگرام جب تک پیش کیے گئے ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اور سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ ریڈیو تہران سے ہمارے نشریات کا اگلا پروگرام سماعت فرمائیں گے، صبح امید، اور اس کے بعد معاف کیے گا پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ تو لیجیے اس مرحلے میں پروگرام سماعت فرمائیے، یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 اسفند، 25 شعبان اور 18 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس شعبان سن 737 ہجری قمری کو ایران کے شمال مشرقی شہر سبزوار میں منگول حکمرانوں کے خلاف سر بیداران تحریک کامیاب ہوئی اور اسی نام سے ایک شاہی خاندان کی بنیاد رکھی گئی۔ سر بیداران ایک گروہ تھا جس نے منگولوں کے ظلم و ستم کے خلاف تحریک شروع کی۔ ان افراد کی قیادت شیخ خلیفہ، شیخ حسن جوری اور عبد الرزاق جیسے مجاہد علماء نے کی۔ تحریک چلانے والوں کا نعرہ تھا کہ ظالم کو ختم کر دیں گے یا دار پر چڑھ جائیں گے۔ اسی بنا پر ان کا نام سر بیداران پڑ گیا۔ سر بیداران نے تقریباً نصف صدی تک ایران کے شمال مشرقی علاقوں پر حکومت کی۔ آخرکار تیمور گورگانی نے سن 788 ہجری قمری میں ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اٹھارہ مارچ سن 1681 عیسوی کو ڈنمارک کے بحری سیاح وائٹس بیرنگ پیدا ہوئے۔ انہوں نے 5 فروری سن 1725 عیسوی کو بحری سیاحت شروع کی۔ انہوں نے 30 اگست سن 1740 کو ایک آبنا کو دریافت کیا جو انہی کے نام سے مشہور ہوا، یعنی آبنا بیرنگ۔ انہوں نے آبنا بیرنگ دریافت کر کے جو شمال مغربی امریکہ کو شمال مشرقی ایشیا سے الگ کرتا ہے، یہ ثابت کیا کہ بر اعظم ایشیا امریکہ سے الگ ہے۔ اہم دریافتوں کی وجہ سے وائٹس بیرنگ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ وہ ایک سیاحتی سفر کے دوران شدید طوفان اور بیماری کی وجہ سے واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ واپس آتے وقت وائٹس بیرنگ کی کشتی روس کے انتہائی مشرق میں ایک ویران جزیرے پر پہنچی جہاں 19 دسمبر سن 1741 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اٹھارہ مارچ سن 1815 عیسوی کو جنیوا ریاست کے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ الحاق کے بعد سوئٹزرلینڈ نے موجودہ شکل اختیار کی۔ یہ ملک 25 ریاستوں پر مشتمل ہے کہ جس کا انتظام کنفیڈریشن کی صورت میں چلایا جاتا ہے۔ 15ویں صدی عیسوی میں سوئٹزرلینڈ یورپ کا ایک طاقتور ملک تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ اس ملک نے اب تک حتیٰ 2 عالمی جنگوں میں بھی اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھا ہے۔ سوئٹزرلینڈ یورپ کے وسط میں واقع ہے اور اس کا رقبہ 41,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اٹھارہ مارچ سن 1858 عیسوی کو ڈیزل انجن کے موجد جرمن سائنسدان روڈولف ڈیزل پیدا ہوئے۔ انہوں نے مشینوں کو چلانے کے عمل پر وسیع تحقیقات کیں، جن کے نتیجے میں وہ ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے جو برقی توانائی کے بغیر سادہ اور سستے ایندھن کے ذریعے زیادہ توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ انجن اپنے موجد کے نام پر ڈیزل انجن مشہور ہوا۔ ڈیزل انجن کی ایجاد سے نقل و حمل کی دنیا میں انقلابی تبدیلی پیدا ہوئی۔ 18 مارچ سن 1919 عیسوی کو رولیٹ بل منظور ہوا۔ جنوری 1919 میں ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی میں ایک بل کا مسودہ پیش کیا گیا، جسے ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس رولیٹ کی سربراہی میں قائم ہونے والی کمیٹی کی سفارش پر وضع کیا گیا تھا۔ اس بل کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے خلاف باغیانہ سرگرمیوں کی روک تھام کی جائے۔ نئے قانون کی تجویز سے ہندوستان کے صاحب فکر اور حریت پسند حضرات بہت مضطرب تھے۔ ان کی نظر میں رولیٹ بل کے ذریعے حکومت عوام کے پاؤں میں بیڑی ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ بل 18 مارچ 1919 کو منظور ہو کر قانون بن گیا۔ ہندوستان بھر میں اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا۔18 مارچ سن 1962 عیسوی کو الجزائر کے مسلمان عوام نے اپنا ملک فرانس کے تسلط سے آزاد کرا لیا۔ الجزائر کے مسلمان عوام نے آزادی کے لیے 8 سال تک سخت جد و جہد کی۔ اس دوران 10 لاکھ افراد جاں بحق ہوئے۔ آخرکار 18 مارچ 1962 عیسوی کو الجزائر کو آزادی ملی۔ فرانس نے باضابطہ طور پر الجزائر کی آزادی کو تسلیم کیا اور وہاں سے اپنی افواج کو واپس بلا لیا۔ البتہ فرانس سے وابستہ خفیہ فوج کی دہشت گردانہ کارروائیاں اس کے بعد بھی ایک عرصے تک جاری رہیں۔ ستائیس اسفند سن 1302 ہجری شمسی کو آیت اللہ ابو القاسم رحمانی ایران کے شہر بہشہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن سے ہی دینی علوم حاصل کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے نجف اشرف چلے گئے۔ وہاں انہوں نے آیت اللہ سید محسن حکیم اور آیت اللہ خوئی جیسے علماء کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ نجف اشرف میں 14 سال گزارنے کے بعد وہ ایران واپس لوٹ آئے اور اپنے آبائی شہر میں انہوں نے دینی تعلیمی مرکز کے علاوہ مسجد اور امام بارگاہ بھی تعمیر کروائی، نیز مذہبی فرائض انجام دیے۔ انہوں نے 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالة المتحرزین و اعوذ بالله تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. Thank you.